نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سب بارے کی تلاوت کی گئی ہے سورہ ہود کے جو رکوع ہیں اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف امتوں کے پاس بھیجے گئے اور سب کی دعوت ایک ہی تھی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یا میرے قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی دعوت قوم عاد کی طرف دی گئی اور اسی طریقے سے یہی دعوت اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم ثمود کو دی یہ دونوں قومیں ایسی تھیں کہ جسمانی اعتبار سے بڑے بڑے ان کے ڈیل ڈول تھے ان کے جو گھر تھے وہ بھی یعنی آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کو کس طرح سے بنایا پہاڑوں کو تراش کر اور بڑے بڑے قلعے اس میں بنا دیے آج بھی مدائن صالح کے نام سے سعودی عرب میں ان کی باقیات موجود ہیں اور اس میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو تراش کر اندر سے گھر بنائے گئے ہیں یقیناً اس زمانے میں اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنے عظیم الشان گھر بنائے کہ آج بھی دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لمبے لمبے قد بنائے تھے جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے بھی اپنے نبی سے مختلف مطالبے کیے انہی مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور وہ پیدا ہو کر اس کے ہاں بچہ ہو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو اس بات سے روکا کہ تم ایسے مطالبے نہ کرو اور معجزات نہ مانگو اس لیے کہ پھر اگر تم نے بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے لیکن قوم نے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کا منہ بولا جو مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا اور وہ اونٹنی اس پہاڑی سے برآمد ہوئی اور اس کے یہاں ایک بچہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب یا میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے یہ علامت ہے فذروها اس کو تم چھوڑ دو تاکہ زمین میں کھائے پیے ولا تمسوها بسوء اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ مت لگانا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر سمجھ لو کہ تم سے عذاب قریب ہے فعقروها قوم نے نہیں مانا اور اس اونٹنی کو انہوں نے زخمی کر دیا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ معاملہ کیا کہ وہاں جو کنواں تھا ایک دن سارے لوگ پانی بھرتے تھے اور ایک دن اونٹنی کے لیے تھا وہ اس سے پانی پیتی تھی اور اس کے بدلے میں اس اونٹنی سے لوگ دودھ حاصل کرتے تھے لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ بجائے اس نعمت پر اللہ کا شکر کرتے کہ پہلے روزانہ پانی پیتے تھے اب دودھ پی رہے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چاہا کہ اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیں چنانچہ کچھ عورتوں نے جو ہے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور وہ جب تیار ہو گئے تو انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا جس سے اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہو گیا چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ فَعَقَرُوها فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا لہذا اب تمہارے پاس صرف تین دن بچے ہیں اور تم پر عذاب اب آیا ہی چاہتا ہے ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ نے جو کہہ دیا وہ کر دیا چنانچہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور اس کے بعد جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعے کو ذکر فرمایا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے خوشخبری بھی دی, اس سے پہلے کہا کہ سلام. قال سلام, تو انہوں نے بھی جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, چونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مہمان نوازی کی ابتدا کی, اور یہ ایسے مہمان نواز آدمی تھے کہ کسی کو بغیر کھلائے پلائے کھائے پیے کوئی شخص جا نہیں سکتا تھا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے دسترخوان پر آیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو یعنی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے, تو ایک دن جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے تلاش کیا اور تلاش کر کے ایک شخص ملا, اس کو لے کر آئے اور آ کر اس کو دسترخوان پہ بٹھایا اور پھر اس سے کہا کہ بسم اللہ کہو اور کھانا شروع کرو. اس نے کہا کہ بھئی میں تو اللہ کو نہیں جانتا, یعنی بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے, تو میں اللہ کو نہیں جانتا اس لیے میں بسم اللہ کیسے کہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا کہ جب تو اللہ کو نہیں جانتا تو اٹھ جا اب یہاں سے. وہ چلا گیا. جیسے ہی وہ نکلا حضرت جبریل امین آ گئے اور کہا کہ اے ابراہیم, آج تک ہم اسے اپنا رزق دے رہے تھے, اگر تو یہ ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا, ہمارا نام بھی نہیں لیتا, لیکن ہم اس کے باوجود اسے رزق عطا کر رہے تھے اور آج آپ کے دسترخوان سے بھوکا اٹھ گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ سنا تو بھاگے اور دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ واپس آؤ, اس کی منت کرنے لگے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے اٹھایا کیوں, اٹھایا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ لینے کیوں آئے, جب تک یہ مجھے نہیں بتائیں گے اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں میں نے اٹھا دیا اور تم گھر سے باہر آ گئے تو اللہ رب العزت نے جس کے نام سے شروع کرنے کے لیے میں نے تجھے کہا تھا, اس نے اپنا نبی اپنا جو ہے فرشتہ بھیجا میرے پاس یہ کہنے کے لیے کہ آج تک اس بندے کو میں کھلاتا رہا حالانکہ یہ میرا نام بھی نہیں لیتا تھا, لیکن کبھی میں جو ہے بھوکا نہیں رکھا میں نے اسے, تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں بلا کے لاؤں اور تمہیں اپنے ساتھ کھلاؤں, لہذا میں اس لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ واقعی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آج تک کرم کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا مہربان اور کریم ہے تو میں فوراً مسلمان ہوتا ہوں. چنانچہ یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گیا اور وہ مسلمان ہو گیا, اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گھر پر آیا اور دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر اس نے کھانا کھایا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے, جب وہ فرشتے آئے تو انہوں نے فوراً جلدی سے بغیر مہمانوں کے کہے, اصل طریقہ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, جس کو کچھ کھلانا پلانا ہو تو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ چائے پئیں گے یا کچھ ٹھنڈا پئیں گے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جاؤ, نہ چائے پلانی ہے نہ ٹھنڈا پلانا ہے. تو عام طور پر جس کو پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کھلانا پلانا نہیں ہے بھائی, تاکہ مہمان شرم شرم میں کہتا ہے نہیں نہیں میں کھا کے آیا ہوں پی کے آیا ہوں, کہتا اچھا کوئی تکلف نہیں ہے کچھ, یعنی ہم تو ساری رسمی باتیں کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پتہ چلا کہ مہمانی کے آداب یہ ہیں کہ جب مہمان آ جائے تو اگر سے یہ سنت اور مستحب فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن بہرحال اچھا ادب یہ ہے کہ بغیر پوچھے مہمان کے اس کا اکرام کیا جائے, خاص طور پر جب کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ دور سے آیا ہے آپ کی خاطر آیا ہے اور وہاں پر کچھ اور ہے بھی نہیں, اور بعض بزرگوں نے تو لکھا کہ جو شہری علاقے ہیں ان پر تو مہمانی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ شہر میں ہوٹل بھی ہوتے ہیں کھانا پینے کوئی مل جاتا ہے, لیکن دیہاتوں میں جہاں ہوٹل وغیرہ بھی عام طور پہ نہیں ہوتے ان کے لیے ضروری ہے کہ جو دور سے مہمان آئے اس کا استقبال بھی کرے اور اس کی مہمانی بھی کرے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر پوچھے جلدی سے گئے اور ایک بچھڑا ذبح کر کے بھون کے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹھہرے مگر تھوڑی سی دیر, فوراً ہی گئے اور جا کر بچھڑا ایک چل کر لے کر آ گئے. قلم مارا آئی, جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے, اس تیر سے وہ اس کو اس طرح گوشت میں مارنے لگے, تو ان کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ دشمن ہوں اور کسی برے ارادے سے آئے ہوں, اس لیے کہ عام طور پر جو مہمان نہیں ہوتا تھا تو وہ کھاتا نہیں تھا کسی کے گھر, یعنی دشمن کھاتے نہیں تھے, تو یہ ان کے دل میں خیال آیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, تو انہوں نے عجیب سا محسوس کیا، واؤ جیسا مینوں خیفہ، اور دل میں کچھ خوف محسوس کیا کہ یہ دشمن تو نہیں کہیں. تو حضرت ان مہمانوں نے بھی اس کو سمجھ لیا کہ یہ مجھ سے ہم سے ڈر رہے ہیں، تو کہا قالوا لا تخف، آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی طرف آئے ہیں، یعنی ان کی بستی کی طرف آئے ہیں، عذاب دینے کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آئے. وامراته قائمت فضحکت، یہ پہلے بالبشرا آ گیا، خوشخبری لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی تھی، دونوں ایسی عمر میں تھے کہ جس عمر میں اولادیں نہیں ہوتی، تو وہ خوشخبری لے کر آئے تھے، اور نہ صرف خوشخبری بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسحاق عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد اسماعیل بھی عطا فرمائیں گے. تو صرف ایک بیٹا ہی نہیں، دو بیٹے ہوئے، اسحاق علیہ السلام بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب سے پوری بنی اسرائیل، یعنی بے شمار انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں خوشخبری دی اور کہا، تو جو عورت جو پردے میں ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ امرأته قائمۃ فضحکت، تو وہ ہنسنے لگی، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ فرشتے ہیں تو اب سامنے آ گئے، اس لیے کہ پردے کی ضرورت نہیں تھی. فبشرناها باسحاق، تو خوشخبری دی انہوں نے اسحاق کی کہ تمہارے اسحاق پیدا ہوں گے. وامی مرائی اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی، یعنی اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب پیدا ہوں گے، اور پھر حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب ان کی اولاد میں سے ہیں. تو قوم بنی اسرائیل جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری انہی کی اولاد میں سے ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام سنگم ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام بھی ان سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق بھی ان سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق سے پوری بنی اسرائیل ہے، اور حضرت اسماعیل سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. پھر اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. تو اس طریقے سے ان کے جو دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق جن سے پوری بنی اسرائیل چلی، اور دوسرے حضرت اسماعیل جن سے نبی آخر الزمان تشریف لائے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دونوں کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال ان کی جو بیوی تھی وہ ہنسی اور کہا کہ قالت یا ویلتا آلد، کہنے لگے کہ کیا میرے یہاں بچے پیدا ہوں گے، وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، اور میرے جو شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں بالکل، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے امر پر تم تعجب کرتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت پر، حالانکہ وہ تمہارے اوپر پہلے سے بھی ہیں. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو قابل حمد بھی ہیں، بزرگی کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی فعل کو منسوخ کر دیتے ہیں تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی کام لے لیجیے آپ، اب جب پہاڑی سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے، کیا ہے دنیا میں ایسا کہ پہاڑ سے اونٹ پیدا کر دے؟ بالکل غیر جنس ہے نا، پہاڑ اور چیز ہے، اونٹ اور چیز ہے. تو جب پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کیا جا سکتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی اس نے بچہ بھی پیدا کیا، اور اسی طریقے سے تو حضرت ابراہیم اور حضرت جو ان کی بیوی اہلیہ تھی، کم از کم وہ تھے تو بنی آدم، ان سے اولاد کا ہونا تو اتنا زیادہ مستبعد نہیں. تو بہرحال یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کیوں تعجب کرتی ہیں، حالانکہ آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پہلے سے نازل ہو رہی ہیں. فلما ذهب عن ابراهيم الرو وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، جب ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سن لی، انہیں اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں، اور آئے بھی عذاب دینے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یجادلنا في قوم لوط، تو یہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. جھگڑنے سے مراد یہ کہ ظاہری شکل ایسی ہو گئی کہ بھائی تم عذاب دینے کے لیے آ گئے، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ انہوں کو تکلیف پہنچے. اصل مقصد یہ تھا کہ چونکہ دل میں رحمت تھی، شفقت تھی، چاہتے نہیں تھے کہ قوم پر عذاب آئے، تو اس لیے ظاہری شکل ایسی ہو گئی کہ جیسے مجادلہ کر رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر مت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ کر کے رہیں گے. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس قوم پر عذاب آئے گا ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، تو عذاب تو آئے گا. البتہ جہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نکال لے گی، انہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ان ابراہیم علیہ حلیم اباہ منی، اور آگے فرما دیا یا ابراہیم آرزن ہذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو چھوڑ دیجئے، یعنی آپ سفارش بھی مت کیجئے، کیوں انہ قد جاء امر ربک، اللہ کا امر آ گیا، اور جب اللہ کا امر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. فانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ایسا عذاب ان کی طرف آنے والا ہے جو لوٹنے والا نہیں، واپس نہیں ہوگا. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، پھر یہ جو فرشتے تھے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، یہ تین فرشتے تھے، اور تینوں کا تینوں انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قوم لوط بدکاری میں مبتلا تھی اور برے فعل کیا کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم کے پاس جب یہ پہنچے اور تھے بھی انتہا درجے کے خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ لوط علیہ السلام تو نبی، اور ان کے گھر میں جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، وہ ہمدردی رکھتی تھی اپنی قوم سے. ابراہیم لوط علیہ السلام نے جب مہمانوں کو دیکھا تو انہیں تو بڑی دل میں تنگی محسوس ہوئی. تنگی اس لیے محسوس ہوئی کہ اپنی قوم کی عادتیں جانتے تھے، کہ وہ تو پہلے ہی بدکار لوگ ہیں اور اتنے خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھیں گے تو ساری قوم میرے گھر پر دعویٰ بول دے گی اور میں بچاؤ نہیں کر سکوں گا کوئی، اس لیے کہ ان کی کوئی نہ جتھا تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ ان کی کوئی قوم تھی جو وہ حمایت کرتی. اس لیے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بلکہ یہ تمنا بھی کی کہ کاش میری کوئی جماعت ہوتی، میری قوم ہوتی ایسی کہ جو میری حمایت کرتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب جماعت والے اور جتھے والے ہوئے، یعنی کوئی ایسا نہیں گزرا نبی کہ جس کی جماعت نہ ہو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم اور قبیلے والے تھے. آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر ہوتے تھے. مختلف موقعوں پر قوم نے حمایت کی، قوم قریش نے، بنی ہاشم نے حمایت کی، اور قوم قریش کا جو مقاطعہ تھا اس میں بھی وہ قوم شریک ہوئی. اصل تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قوم بھی ساتھ دیتی رہی. اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے جتھے والے اور جماعتوں والے آئے. تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، اور جب یہ آ گئے تو جو ان کی بیوی تھیں جس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں وہ چپکے سے قوم کے پاس نکل گئی اور کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ کیسے نوجوان آئے ہیں اور تم تو پسند کرتے ہو، لہذا آ جاؤ. چنانچہ قوم نے دھاوا بول دیا. وجہ ہو قوم ہو یو راؤ نہ الئی ومن قبل کانو یا ملون سیاد، وہ اس سے پہلے بدکار تھے، برے کام کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ہا اولائی بناتی، اے میری قوم میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو. اس سے بعض نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد، اور بعض نے کہا کہ نبی چونکہ قوم کا باپ ہوتا ہے اس لیے جو قوم کی بیٹیاں ہیں وہ بھی اس کی بیٹیاں ہیں اصل میں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی جو عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کرو بجائے اس کے کہ تم الٹے کام کرتے ہو. تو یا قوم ہا اولائی بناتی اتھر ہو بناتی ہن اتھر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، انہیں عورتوں سے نکاح کرو، تم بدکاری اور بدفعلی کرتے ہو اور برے کام کرتے ہو، اس کے بعد آ جاؤ. فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ علیہ منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں، ساری ایک جیسے. تو قوم نے کیا کہا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے ہم جو ہمارا جو ارادہ ہے، یعنی ہم تو ان لڑکوں کو لینے آئے. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، یہ ہے وہ تمنا جو لوط علیہ السلام نے کی کہ کاش میرے پاس کوئی جماعت ہوتی قوی کہ جس سے میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکتا، لڑ سکتا ان سے. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بے چینی اور اضطراب دیکھا فرشتوں نے تو اب اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. قالوا یا لوط انا رسل ربی، اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہماری فکر مت کیجیے، لن یصلوا الیک، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ فاسر بیاہلک بقطع من اللیل، آپ راتوں رات اپنے اہل کو لے کے یہاں سے نکل جائیے، اس بستی کو چھوڑ دیجیے، آپ چلے جائیے. ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیے، لیکن آپ کی جو بیوی ہے چونکہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہیں، الا امرأۃ، مگر آپ کی بیوی وہ مڑ کے ضرور دیکھے گی، اور دیکھے گی تو اللہ کا عذاب بھی آئے گا. انہ مصیبھا ما اصابہ، اسے جو مصیبت پہنچنی ہو پہنچے گی. ان موعدہم الصبح، تو حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ کاش ابھی سارا معاملہ ہو جاتا جو ہونا تھا، یعنی وہ اتنے بے چین اور مسترب ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ان پہ عذاب آ جاتا، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ صبح کے وقت یہ عذاب آئے گا، اور آپ دیکھیے کہ عام طور پر عذاب آتے صبح کے وقت ہی زیادہ تر، لوگ سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں، میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی سوتے ہوئے توبہ کر کے سو، استغفار کر کے سو، کلمہ طیبہ پڑھ کے سو، آیات قرآنی پڑھ کے سو، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہیں وہ پڑھ کر سو، پتہ نہیں ہم صبح اٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں. اس لیے غفلت کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے کہ ادھر کان سے ہم نے لگا دیا گانے سنتے رہے اور سو گئے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اس حال میں موت آ گئی تو کدھر جائیں گے بھائی. اس لیے بے غفلت کے ساتھ مت جیے، زندگی مت گزاریے. تو بہرحال فرمایا کہ انما وعدہم الصبح، ان کے عذاب کا وقت جو وعدہ ہے وہ صبح کا وقت. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب جلدی کی تو کہا علیہ سے صبح کے قریب، کیا صبح جلدی ابھی آنے والی نہیں، یعنی بس ابھی آئی. پھر کیا ہوا، فلما جاء امرنا، جب ہمارا امر آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے ان کا اوپر نیچے کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھی ساتھ میں کی. حضرت جبریل امین اور دیگر جو فرشتے تھے انہوں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے ان فرشتوں کو، یہ چاہیں تو اپنے پروں پر پوری زمین کو اٹھا سکتے ہیں، اتنی قوت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی. خود سوچیے کہ اللہ کتنی طاقت والا ہو. حضرت جبریل نے اپنے پروں کو ان کی زمین کے نیچے کیا اور پورے شہر کے نیچے اپنے پروں کو کر لیا، اور کرنے کے بعد پھر پورا کا پورا وہ ٹکڑا جہاں پر وہ بستی آباد تھی ان پروں پر اٹھا لیا، اس طرح سے اٹھایا کہ اس پر پانی کا گلاس اگر بھرا ہوا تھا اس سے پانی گرا نہیں، چھلکا نہیں. جیسے ہم خود سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی سورج چاند گرد یہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، زمین کتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کوئی ہلتا ہوا نظر آتا ہے، گر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں. اللہ رب العزت اسی طریقے سے وہ پورا زمین کا ٹکڑا حضرت جبریل امین نے اپنے پروں کے نیچے سے اس پر نیچے کیے اور اس کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر اس کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے لے چل پڑے. قوم کو پتہ بھی نہیں چلا، یہاں تک کہ آسمان کے قریب ہو گئے اور بستی میں جو کتے تھے جو بھونک رہے تھے اس کی آواز فرشتوں نے سنی آسمانوں پر، اتنے قریب لے گئے. تو اسی کو کہا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کا عالی یعنی ان کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے کر دیا، جس طرح روٹی کو توے پر پلٹ دیا جاتا ہے، نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا نیچے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے اوپر سے لے جا کر اس زمین کو الٹ دیا. وام سرنا علیم حجارۃ من سجیل، اور ساتھ میں ان پر پتھروں کی بارش بھی کی، منظور جو نشان زد تھے ہر ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا کس کے حصے کا وہ پتھر ہے، تو پہلے پتھروں کی بارش ہوئی جس سے وہ ہلاک بھی ہوئے. اور مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ رب العزت نے وہ نشان زد پتھر بھی ان پہ برسائے اور ساتھ میں اس کو اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا جیسا وہ الٹا کام کرتے تھے، اللہ نے اس کے حسب حال عذاب بھی بھیج دیا. یاد رکھیے کہ یہ ایسا برا کام ہے بدکاری اور قوم لوط والا عمل، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. کہ قوموں میں یہ برے اعمال موجود ہیں، یہاں بھی ہیں پاکستان میں، دیگر علاقوں میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ بدترین عمل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی سزا بھی جو ہے وہ ایسی تجویز نہیں کی کوئی، بلکہ بدترین سزا ہے. بعض نے تو کہا کہ آگ میں جلا دیا جائے، ڈال دیا جائے، یا اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے، یعنی کسی اونچی جگہ سے زمین پر پھینک دیا جائے. بہرحال سخت ترین سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس قدر بھی گناہ کے کام ہیں اصل میں سب اللہ کو ناراضی کر دینے والے کام ہوتے ہیں، اس لیے سارے گناہ کے کاموں سے بچنے چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ کام جن سے اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے ان کاموں سے اور بھی ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے گرمی کی شدت کو ختم فرما دیجئے، اور جو دھوپ میں شدت ہے، تپش ہے، اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ یہ تپش ہم سے آج برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی گرمی کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں دنیا کی گرمی اور شدت سے ہی بچائیے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں کوئی استحقاق نہیں ہے، ہم بغیر استحقاق کے آپ کا فضل چاہتے ہیں، کرم چاہتے ہیں، رحم چاہتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.